نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم ربيع الاول کا یہ مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کی مناسبت کے ساتھ ایک عام ماحول بنا ہوا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو بیان کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل اور خصائل کا تذکرہ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا کسی بھی قسم کا تذکرہ عین عبادت ہے، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا، آپ کے لڑکپن کا یا آپ کے شباب کا یا آپ کی بعثت کا یا آپ کی تبلیغ کا یا آپ کی دعوت کا یا آپ کے جہاد کا یا آپ کی عبادات کا یا آپ کی ہجرت کا یا آپ کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کا، یہ سارے کا سارا تذکرہ چونکہ ہم محبت میں کرتے ہیں اس لیے یہ عین عبادت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، یقیناً یہ عبادت ہی عبادت ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑی ہوئی شخصیات کا تذکرہ، آپ کی ازواج ہیں، آپ کے اہل بیت ہیں، آپ کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، حتیٰ کہ وہ چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور وہ بے جان ہیں، ان کا تذکرہ بھی ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے ایمان میں اضافے کا باعث بنتا ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل وطن ہے مکہ المکرمہ جہاں ان کی پیدائش ہوئی اس کا تذکرہ کیا جائے، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وطن کو بسایا، جس کو آباد کیا، جس کی طرف ہجرت کی اور جس کے لیے اپنے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام والی برکت کی دعائیں کیں، اور یہ کہا کہ یا اللہ وہ دعائیں بھی کرتا ہوں جو مکہ کے لیے ابراہیم نے کی تھیں اور اتنی ہی اور کرتا ہوں مدینہ کے لیے. تو ان شہروں کا تذکرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کی وجہ سے ان ساری چیزوں کا تذکرہ خیر سے خالی نہیں ہے، عین عبادت ہے. لیکن ہمارے ہاں جو رواج ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کر لینے کو کافی سمجھا جاتا ہے. حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ولادتیں ہیں، ایک ولادت جسمانی ہے اور دوسری ولادت روحانی ہے. ایک ولادت جسمانی ہے جو 12 ربیع الاول کو یا 8 ربیع الاول کو، جو بھی اقوال کے اندر اختلاف ہے اس کے ساتھ جس کا تذکرہ عام ہم سنتے ہیں، ایک وہ ولادت ہے. اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ کے ناطے پیدائش ہوئی، ان کی یہ ولادت محمد بن عبداللہ کے ناطے ہے. اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 40 سال گزر جانے کے بعد غار حرا سے پیدائش ایک ہو رہی ہے جو ولادت روحانی ہے، اور تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ بن کے سامنے آ رہے ہیں. اور آج ہماری زندگیوں کے اندر، آج ہماری محافل کے اندر، آج ہماری مجالس کے اندر ولادت جسمانی کا تذکرہ تو ملتا ہے لیکن ولادت روحانی کا تذکرہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں ہے، یقیناً ہے. اور نبی کریم، میں نے جیسا شروع میں عرض کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ذات، ان کے ساتھ جڑی ہوئی شخصیات اور چیزوں کا تذکرہ بھی عین عبادت ہے، لیکن جو ولادت جسمانی ہے اس کا تذکرہ عبادت محبت کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا، لیکن ولادت روحانی جتنی ہے وہ ہمارے لیے ایک عملی نمونے کے طور پہ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ بن کے ہمارے سامنے آتے ہیں تو تب ان کی زندگی کے بارے میں قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول کے اندر تمہارے لیے ایک مکمل نمونہ ہے، وہ ایک رول ماڈل ہیں تمہارے لیے جس کو تم بڑے آسانی کے ساتھ آنکھیں بند کر کے جن کی تم پیروی کر سکتے ہو، اور یہ وہ طریق ہے جو تمہیں بغیر کسی جگہ گمراہی کے، بغیر تمہیں سیدھا تمہاری منزل جنت تک لے جائے گا. لیکن بدقسمتی سے ہم اکتفا کرتے ہیں ولادت جسمانی کے اوپر. میں نے کہا یقیناً وہ فائدے سے خالی نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو حق تعالی شانہ نے ہمارے لیے ایک احسان کے طور پہ قرآن پاک میں ذکر کیا کہ مومنین کو یہ احسان جتلایا ہے حق تعالی شانہ نے کہ مومنوں تمہارے اوپر جب اللہ نے نبی کو بھیجا ہے تو یہ تمہارے اوپر احسان کیا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول، کہ جب ان مومنوں کے اندر اللہ تعالی نے نبی کو بھیجا تو یہ ان کے اوپر احسان کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جسمانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے لیے باعث خیر ہیں اور ہمارے لیے عملی نمونہ موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت روحانی کے اندر جب وہ محمد الرسول اللہ کے ناطے ہمارے سامنے آتے. اور یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اندھا اعتماد کرنے والے لوگوں میں سے بیشتر ساتھ چھوڑ گئے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ چڑھ کے یہ کہا کہ اگر کہوں اس پہاڑی کے پیچھے کوئی ہے تو مان لو، کہا مان لیں گے، کہا پھر اللہ ایک ہے، مان لو میں اس کا رسول ہے، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ منکر ہو گئے، اور سب سے پہلے پتھر اٹھا کے مارنے والا اپنا چچا ابو لہب۔ یہ میں نے کہا کہ یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں پہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ساری خوبیوں کو جو ان کی ذات کے اندر پہلے سے موجود تھیں ان کا بھی انکار کرنے لگ گئے، اور ہم بھی آج اپنی زندگیوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کا تذکرہ کر لینا کافی سمجھتے ہیں۔ یعنی کہ باعث خیر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا فائدہ بھی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب ہیں، بلکہ محبوب خدا بھی ہیں، محبوب کل جہاں بھی ہیں۔ تو جب وہ ہمارے محبوب ہیں تو محبوب کی خصوصیات جب ہمارے سامنے نکھر کے آئیں گی تو محبت کے اندر اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ چنانچہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت ابھی 7 سال عمر تھی، چھوٹے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، 7 سال کا بچہ بہت ساری چیزیں بھول جاتا ہے بڑا ہو کے، وہ نقش تو ذہن میں رہتے ہیں کیسے تھے لیکن کچھ چیزیں بھول جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ربیب تھے، ازواج میں سے کسی کے صاحبزادہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بیٹے نہیں تھے، حضرت ہند ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت حسن کے ماموں لگے کیونکہ ربیب تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ کے بیٹے تھے تو اس لیے ماموں لگے۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کان وصافن، کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بڑی کثرت سے بیان کیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو بڑی کثرت سے ذکر کیا کرتے تھے اس کا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بڑے ہوئے تو حضرت ہند ابن ابی حالہ اپنے ماموں سے پوچھا کہ آپ ذرا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کیجیے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کا بیان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کا بیان، یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین نے باقاعدہ اس کو تحریر کیا ہے اور باقاعدہ اس کی روایات کو آگے چلایا ہے، اور بعد میں محدثین رحمہ اللہ تعالی نے اس پہ مستقل کام کیا، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے 400 حدیث کے اوپر مشتمل ایک کتاب لکھی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل اور خصائل کو جمع کیا، شمائل ترمذی کے نام سے مشہور کتاب ہے۔ اور دوسرے تقریباً اکثر محدثین رحمہ اللہ تعالی نے اپنی اب کتب کے اندر، احادیث کی کتابوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کو بیان کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال تھا ہی ایسا کہ اس کو بیان کرنے کی ضرورت تھی تاکہ امت کے سامنے یہ کھل کے آ جاتا کہ نبی کریم، ہمیں عطا کیے گئے جو نبی تھے وہ کس قدر حسین و جمیل تھے۔ اور پھر اس کا ایک فائدہ اور بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو بیان کرنے کا، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس سے ہماری محبت کے اندر اضافہ ہوگا۔ اور ایک فائدہ اور ہے کہ جو اپنے محبوب کو دیکھ نہیں پاتا، اس کا محبوب اس سے دور ہوتا ہے، تو پھر وہ اس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہے، پھر وہ اپنے خیالوں کے اندر اس کو لانا چاہتا ہے، پھر وہ یہ سوچنا چاہتا ہے کہ وہ کیسی شخصیت ہوگی، اس کا حسن کیسا ہوگا۔ اس وجہ سے یہ اس امت کے اوپر صحابہ اکرام نے یہ احسان کیا کہ بعد میں آنے والے محبین کے لیے اپنے محبوب کا حلیہ محفوظ کر دیا کہ یہ بعد میں بھی تذکرے کر کے اپنے محبوب کو یاد کرتے رہیں کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس جیسے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری دنیا کو آدھا حسن دیا گیا اور سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو آدھا، یعنی آدھا باقی ساری امت کو دیا گیا اور آدھا حسن جو ہے وہ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹی تھی، لیکن اگر وہ میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو وہ اپنے دلوں پہ چھڑیاں چلا لیتا۔ اور ایک عجیب باریک نقطہ عرض کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ جمال کا لفظ ہے، اور جمال جو ہوتا ہے یہ حسن سے ہمیشہ بڑھ کے ہوتا ہے۔ جمال کے اندر حسن بھی آ جاتا ہے اور اس سے اضافی کئی اور چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے حسن کو بیان کرتے ہوئے سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِ، کہ تیرے سے زیادہ حسین تو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے، ممکن ہی کیسے تھا، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، تیرے سے زیادہ خوبصورت تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، تو کیسے کوئی آنکھ دیکھ سکتی تھی۔ اگر آپ شمائل کی کتب کو اٹھا کے دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال جو بیان کیا گیا ہے، اس میں بیشتر صیغے نفی کے صیغے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بھی نہیں تھے، ایسے بھی نہیں، لیس بالطویل البائن، بہت زیادہ لمبے نہیں تھے، بیس بالقصیر، بہت زیادہ چھوٹے نہیں تھے، بہت زیادہ چمک، بہت زیادہ تیز آنکھوں کو خیرہ کر دینے والا رنگ نہیں تھا، بہت زیادہ سانولا رنگ نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک بہت زیادہ لمبے نہیں تھے، بہت زیادہ چھوٹے نہیں تھے۔ آپ کو ایسے صیغے ملیں گے سارے کے سارے، جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصاف ہیں بیشتر نے انہی صیغوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو بیان کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی چیز کا بیان میں آنا مشکل ہو جائے تو انسان کہتا ہے نہیں ادا دا بھی نہیں سی، اتنا بھی چنگا سی، ادا دا بھی نہیں سی، اتنا بھی چنگا سی۔ یہ انسان اپنی بے بسی کا اقرار کر رہا ہوتا ہے۔ اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل حسن و جمال امت کے اوپر آشکارا نہیں کیا، اور یہ امت اس بات کی تاب نہیں رکھتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے حسن و جمال کو دیکھ سکتی۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے بلکہ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا حسن بھی زلیخا اور یعقوب کے علاوہ کسی پہ ظاہر نہیں کیا گیا تھا، جن پہ ظاہر ہوا تھا وہ فریفتہ ہو گئے تھے، اور جنہوں نے پھر تانے دیے تھے ان کو پھر دکھلایا گیا دوبارہ ان عورتوں کو، اور انہوں نے پھر یہ کہا وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، یہ بندہ نہیں ہے، انسان ایسا خوبصورت ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے کے بعد کے تاثرات تھے ان خواتین کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال اس سے بھی کئی درجے بڑھ گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جمال ہے جو میں نے کہا کہ ولادت جسمانی کے ساتھ ظاہر ہو رہا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال شروع ہوتا ہے جو کہ ولادت روحانی کے ساتھ ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کے محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ بن کے امت کے سامنے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت یہ مسلمہ ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے گناہ نہیں ہوتا، ہیں بشر، اس لیے کہ جس کے اندر وہ سسٹم ہی موجود نہیں، فرشتے ہیں، فرشتے گناہ نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ان کے اندر وہ گناہ کی صلاحیت ہی موجود نہیں ہے، ان کے اندر وہ خواہش ہی موجود نہیں ہے۔ ایک اندھا کہتا ہے میں دیکھتا نہیں ہوں، میں بد نظری نہیں کرتا، میں کسی کو بری نظر کے ساتھ دیکھتا نہیں ہوں۔ ایک نامرد کہتا ہے کہ میں زنا نہیں کرتا، تو اس کی کیا خصوصیت ہے؟ اس کے اندر تو وہ سسٹم ہی موجود نہیں ہے، اس کے اندر کوالٹی موجود نہیں ہے۔ فرشتے اس درجے کے اوپر ہیں کہ فرشتوں کے اندر حق تعالی شانہ نے خواہش کا مادہ نہیں رکھا، صرف اطاعت کا مادہ رکھا ہوا ہے، وہ فرما برداری ہی فرما برداری کرتے ہیں۔ لیکن انسان کے اندر اللہ تعالی نے خواہش کا مادہ رکھا ہوا ہے، اب یہ شخص اس مادے کے پائے جانے کے باوجود اس خواہش کے پیچھے اللہ کی نافرمانی اور معصیت کے اندر نہیں پڑتا، یہ کمال ہے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر وہ خواہشیں موجود تھیں، ایسا نہیں تھا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر وہ خواہشات موجود نہیں تھیں، وہ سب کچھ موجود تھا، اور قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر دیکھ لیں، ہمت بھی وہم بھی، ہاں قرآن کہتا ہے کہ زلیخا نے ڈورے بڑھائیں ادھر تو سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں خیال آ گیا، ہم بھی، دروازے بند ہیں اور یوں اوپر، لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی ہے، عصمت، یہ معصوم ہونا ان کا گناہوں سے، کہ یوں اوپر دیکھا تو سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شبی نظر آئی، یوں دانتوں میں انگلی دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے، فوراً وہاں سے دوڑ لگانی شروع کی اور دروازے سے دروازے کھلتے چلے گئے، اور سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اس معصیت سے اپنے آپ کو بچا گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی ایسا ہی تھا۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنے 40 سال کی عمر میں، جا کے ولادت روحانی جا کے ہو رہی ہے 40 سال میں، لیکن اس سب کے باوجود جب وہ محمد بن عبداللہ تھے تب بھی وہ عصمت کے اس درجے کے اوپر فائد تھے، تب بھی ان کی عصمت ایسی ہی تھی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ابھی 12 سال کا تھا تو مکہ کے اندر ایک شادی تھی، سارے بچے جا رہے تھے، میں بھی چلا گیا کہ دیکھیں گے کوئی کھیل تماشا ہوگا شادی کے اندر تو ہم بھی دیکھیں گے۔ اب وہاں پہنچے، امیر خاندان کی شادی تھی، اور جب پیسہ آتا ہے تو یہ بیشتر، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے مال کو اپنا فضل قرار دیا ہے قرآن پاک کے اندر، سورہ جمعہ کے اندر ہے، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب جمعہ پڑھ لو پھر پھیلو اللہ کے زمین کے اوپر، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور پھر اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو یہ اللہ کا فضل تلاش کرنے کا جو کہا گیا، یہ مال ہے، مال اللہ کا فضل ہے، لیکن جب اس کے حقوق کی ادائیگی ہو، آ ٹھیک طریقے سے رہا ہو اور پھر اس کے حقوق کی ادائیگی ہو رہی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غنا کے بارے میں اپنی امت کے بارے میں بڑا خدشہ ظاہر کیا، بنسبت فقر کے، بنسبت غربت کے، کہ اگر فقر اور غربت ہے اس کے بارے میں فرمایا لوکاد، یہ ممکن ہے کہ لوکان الفقر، کہ ممکن ہے کہ ایک فقیر آدمی، ایک غریب آدمی جو ہے وہ شام کو اپنی غربت کی وجہ سے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور ایسے واقعہ سامنے بھی آتے ہیں، لیکن اس کے نسبتاً اس سے بڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی فراوانی سے زیادہ الارمنگ، ہمیں زیادہ ہمیں متنبہ کیا رسول اللہ سے، کہ جب یہ آئے تو پھر اپنے آنکھ اور کان کھلے رکھنا، ہاں اس مال کے آنے کے بعد ذرا بھی ڈھیل نہ ہو کہ یہ آ کہاں سے رہا ہے، ٹھیک طریقے سے آ رہا ہے، حقوق ادا ہو رہے ہیں، بالکل اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ لیکن میں نے کہا بیشتر خرابیاں پیدا کرتا ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں روزمرہ کے، تو وہاں بھی ایسا ہی تھا، ایک امیر گھرانے کے اندر شادی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے بچوں کے ساتھ اس میں شریک ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہی تھا کہ وہاں کھیل تماشا ہوگا، دیکھیں گے اس کو کھیل کو، بچوں کی طبیعت ہوتی ہے، لڑکپن کے اندر یہ شوق ہوتا ہے اور اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہاں کچھ گانے بجانے کا کام شروع ہونے والا ہے، کوئی ساز اور ناچنے والیاں، کوئی اس طرح کی سسٹم شروع ہونے والا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے اوپر غنودگی طاری شروع ہوئی اور میں اتنی گہری نیند میں چلا گیا کہ مجھے نہیں معلوم وہاں پہ کیا ہوا، جب صبح آنکھ کھلی تو وہاں کوئی چیز موجود نہیں تھی، سب تتر بتر ختم ہو چکا تھا۔ یہ ہے عصمت، کہ ایسا موقع جہاں پہ گناہ کا ماحول پیدا ہو رہا تھا اس سے بھی حق تعالی شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا، اور یہ وہ محمد بن عبداللہ ہیں جن کو بچایا جا رہا ہے، اپنی بات کو دہراؤں کہ یہ محمد بن عبداللہ کو بچایا جا رہا ہے، محمد الرسول اللہ بن رہے ہیں 40 سال کی عمر میں جا کے، ولادت روحانی جب ہو رہی ہے تب کمالات جو ہے وہ سامنے کھل کے پھر آ رہے ہیں دوبارہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، مکہ میں سیلاب آیا اور بیت اللہ نشیبی علاقہ ہے جہاں بیت اللہ واقع ہے، اور سیلاب کا پانی سارا بیت اللہ کے اندر جمع ہو گیا، جس کی وجہ سے بیت اللہ کی تعمیر خراب ہو گئی، اس کی دیواریں گر گئیں۔ مشرکین نے یہ طے کیا کہ اب اس کی تعمیر کرنی چاہیے، کیونکہ مشرکین کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ نسباً تو انہی کی نسب میں سے ہیں، اگرچہ فالورز ان کے نہیں ہیں، ان کو پیروکار نہیں ہے، قرآن پاک نے ان سے نکال دیا وما کان من المشرکین، کہ ابراہیم کے تم دعوے دار تو ہو لیکن حقیقت کے اندر تم ابراہیم کے ماننے والے نہیں ہو، اس لیے کہ ان کے ماننے والے یہ نبی ہیں اور ان کے پیروکار ہیں جو صحیح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں، قرآن نے واضح طور پہ یہ فیصلہ فرما دیا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اس کی تعمیر کرنی چاہیے، طے یہ ہوا کہ یہ ہماری عبادت گاہ ہے، اس لیے اس میں مال وہ لگائیں گے جو حلال مال ہوگا، حرام کا مال اس میں نہیں لگایا جائے گا، کوئی بھی ایسا مال جو جوئے سے جیتا ہوا ہے، کسی کا غصب کیا ہوا ہے، چوری کا ہے، شراب بیچ کے حاصل کیا گیا، ایسا نہیں، پاک پاک مال لاؤ اپنا، اس سے اس کی تعمیر کی جائے گی۔ اور جب وہ مال اکٹھا کیا گیا تو وہ مال تھوڑا ہوا، جس کی وجہ سے حتیم کا حصہ، جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بنیادیں اٹھائی تھیں تو یہ حتیم والا حصہ جو ہے یہ بیت اللہ کے اندر شامل تھا، مال تھوڑا ہونے کی وجہ سے اس حتیم کو چھوڑ دیا، وہ آدمی ویسے ہی چلا آ رہا ہے جیسے انہوں نے تعمیر کیا تھا۔ دوسرا، انہوں نے یہ تو اچھی انہوں نے رائے قائم کی کہ چلیں حلال مال اس پہ لگانا ہے، حرام نہیں لگانا، اور پھر تھے تو مشرک نے، اور شرک ایسی چیز ہے جو انسان کے دماغ کو بند کر دیتا ہے اور انسان کے اندر خوف پیدا کر دیتا ہے۔ موحد جو ہوتا ہے، جو ایک اللہ کے اوپر یقین رکھنے والا ہوتا ہے، وہ نڈر ہوتا ہے اور اس کے اندر حوصلہ ہوتا ہے اور اس کا دماغ کھلا ہوا ہوتا ہے۔ ان کے دماغ بند تھے تو کہنے لگے کہ ہم یہ کپڑے جو پہنتے ہیں، انہی کپڑوں کے اندر ہم گناہ بھی کرتے ہیں، اس لیے ہم بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے ننگے ہو کے تعمیر کریں گے، کپڑے نہیں پہنیں گے، برہنہ ہو کے ہم تعمیر کریں گے۔ اور سب لوگوں نے برہنہ ہو کے تعمیر کرنی شروع کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا کہ دیکھو یہ سارے کر رہے ہیں، انہوں نے کہا نہیں، میں اس میں شرکت نہیں کر سکتا۔ روایات میں آتا ہے کہ ابھی اپنی لوگوں کے بار بار مجبور کرنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کرنا چاہا کہ میں بھی شامل ہو جاتا ہوں، اور اپنی تہمت کو بھی ہاتھ ڈالا تھا کہ حق تعالی شانہ کی طرف سے ایک غنودگی کا عالم طاری ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیند میں چلے گئے۔ یہ وہ عصمت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت روحانی سے پہلے کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح معصوم عن الخطا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنا بھی نسب ہے، یہ سارے کا سارا نسب حلال طریقے سے ہے، کوئی ایک نسب کے اندر بھی کہیں بھی پیچھے تک کوئی ایک بھی تعلق ایسا نہیں ہے جن کا تعلق بغیر نکاح کے قائم ہو۔ اس قدر پاک اور شفاف نسب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ بنا کے پیش کر دیا گیا تو پھر اس امت کو یہ بتلایا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ ہے۔ اور آج بدقسمتی سے سیرت کا جو سب سے اہم پہلو ہے وہ یہ پہلو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے عملی نمونہ ہے، اس سے پہلو تہی کی جا رہی ہے۔ اور کیوں کی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ اس کے پڑھنے کے بعد، اس کے سننے اور سنانے کے بعد عمل کی ڈیمانڈ ہے کہ کیا جائے یہ عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ جبکہ ولادت کا ذکر کر لینا، لڑکپن کا ذکر کر لینا، جمال کا ذکر کر لینا اور خصوصیات کو پڑھ پڑھا لینا، اس میں سوائے سبحان اللہ اور درود پڑھ لینے، میں نے کہا خیر سے خالی نہیں ہے، یہ عین عبادت ہے، خیر سے یہ قطعاً خالی نہیں ہے، اس میں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے، لیکن اس کے بعد ہمارے لیے کوئی اور چیز نہیں ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر ہمارے لیے عملی نمونہ موجود ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی خوبی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے، وہ خود اس سے بڑھ کے کر کے دکھلایا۔ آج آپ کو اچھی اچھی باتیں کرنے والے بہت مل جائیں گے، بلکہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے آج کل تو نا، موٹیویشنل سپیکرز، اور ان سے پوچھ کے دیکھ لیں جتنے موٹیویشنل سپیکرز ہیں، آپ کی زندگی میں یہ کتنی باتیں ہیں جو آپ دوسروں کو بتلا رہے ہیں، تو وہ خود ہی خالی ہوتے ہیں۔ بیشتر دعوے بڑے بڑے ہیں، لگی لپٹی باتیں زیادہ کی جا رہی ہیں، لیکن زندگیاں عمل سے خالی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جس بات کی تعلیم موجود ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو کرنے کے لیے کہا ہے، اس سے کئی گنا بڑھ کے اپنے عمل کے ساتھ ثابت کر کے دکھلایا۔ اور اس کا جائزہ لے لیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کا تذکرہ اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ عبادات کے اندر نماز سب سے اہم عبادت ہے، امت کے اوپر پانچ وقت کی فرض ہے کہ پانچ وقت کی نماز پڑھ لو، لیکن قرآن کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امر وتحجد بھی نافلہ تلق، اضافی، نفل نہیں، نافلہ تلق، اضافی، اضافی طور پہ ہے نبی جی آپ کے اوپر تہجد کی نماز فرض قرار دی گئی۔ امت کو کہا کہ ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ پڑھی ہے، اس کے بعد تین چھوٹی چھوٹی آیات یا ایک بڑی آیت پڑھ لو، تمہاری نماز ہو گئی۔ اور خود جب قیام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو صحابی کہتے ہیں میں پیچھے آئے کھڑا ہوتا ہوں، سورہ بقرہ ختم ہو جاتی ہے، آل عمران شروع ہو جاتی ہے، نساء شروع ہو جاتی ہے، مائدہ شروع ہو جاتی ہے، 5.5 پارے، اس سے بھی زیادہ وقت ختم ہو رہے ایک رکعت کے اندر، اور پھر رکوع جاتے ہیں تو رکوع بھی اتنا ہی طویل جتنا طویل قیام تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر طویل قیام فرمایا کرتے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پہ ورم آ جایا کرتا تھا، سوج جایا کرتے تھے۔ تو میں نے ایک دفعہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کی تو مغفرت ہو چکی ہے، آپ اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ یہ نیک فطرت اور نیک تینت کی باتیں ہیں کہ انسان جو انسان کا محسن ہوتا ہے اس کے قدموں میں جا کے پڑتا ہے، اور جو بد تینت ہوتا ہے نا وہ گلے کو جا کے پڑتا ہے محسن کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں عائشہ۔ اور دوسری عبادات کا حال بھی ایسا ہی ہے، روزے کے اندر امت کو یہ کہا کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، وہ تمہاری قسمت 29 ہو جائیں، 30 ہو جائیں، اجر اللہ کی طرف سے 30 کا ہی ملے گا، روایات کے اندر موجود ہے۔ لیکن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزے رکھے جا رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا کوئی روزہ نہیں چھوڑتے تھے، پورا شعبان روزہ رکھتے تھے، اور امت کو کہا کہ 15 شعبان کے بعد روزہ نہیں رکھنا تاکہ رمضان کی تیاری کرنی ہے، کمزوری نہ ہو جائے تمہیں، منع کر دیا امت کو، خود پورے شعبان کا بھی روزہ رکھتے تھے۔ اس سے آگے آ جائیے، ہفتے میں 2 دن روزہ رکھتے تھے، سوموار کا، جمعرات کا، ان سب کو ذرا گن لیجئے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس قدر کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، ہمیں لگتا تھا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کبھی افطار ہی نہیں کریں گے۔ سوم وصال رکھا کرتے تھے، روزے کو افطار کیے بغیر اگلا روزہ شروع کیا کرتے تھے، صحابہ اکرام نے اس کی پیروی کرنا چاہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ نہیں، تمہارے اندر یہ استطاعت اور طاقت نہیں ہے، تم اس سے رک جاؤ۔ 3 صحابہ آئے، انہوں نے کہا میں سوم وصال رکھوں گا، دوسرے نے کہا کہ میں ساری رات سوؤں گا نہیں، جاگا کروں گا، جس نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری سنت یہ ہے، میں نے شادی بھی کی ہے، میری سنت یہ ہے کہ میں سوتا بھی ہوں، میری سنت یہ ہے کہ میں روزے بھی رکھتا ہوں، چھوڑتا بھی ہوں۔ اس لیے تمہارے لیے یہ عمل ہے، اگر تم بہت کرنا چاہتے ہو تو سوم داؤد رکھ لو، کہ ایک دن روزہ رکھ لیا کرو، ایک دن چھوڑ دیا کرو، ایک دن روزہ رکھ لیا کرو، ایک دن چھوڑ دیا کرو، بس اس کی اجازت دیتا ہوں، اس سے بڑھ کے تمہارے لیے اجازت نہیں۔ امت کو خرچ کرنے کی ترغیب دی اور یہ کہا کہ 2.5% 2.5% بس، اس سے زیادہ تمہاری مرضی ہے، کرنا ہے کر لو گے، ٹھیک ہے، یہ تو اس سے زیادہ تمہارے لیے ہے نہیں۔ لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا چلنے والی ہوا سے زیادہ سخی تھے، اجود الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے. اور جب رمضان مبارک میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آتے تھے اور قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سخاوت اور زیادہ بڑھ جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ سال بھر کا نفقہ ازواج مطہرات کو دے دیا کرتے تھے، سال کے شروع میں دے دیا کرتے تھے. لیکن روایات یہ بتلاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تین تین دن گزر جاتے تھے اور چولہا نہیں جلتا تھا. حالانکہ نفقہ تو دے دیا ہے، موجود ہے، لیکن یہ ازواج بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں. وہ جو آتا تھا وہ بھی خرچ کر دیا کرتی تھیں کہ جب آئے گا پھر کھا لیں، تو سال کا نفقہ اور پتہ ہے اب دوبارہ نہیں ملنا، وہ بھی خرچ کر دیا اٹھا کے. تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر خرچ کیا کرتے تھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ مغرب کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصلے پہ کھڑے ہوئے اور لوگ نماز کے لیے تیار کھڑے ہیں، اقامت ہو چکی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی چھوڑا اور اندر چلے گئے حجرے میں. کچھ دیر کے بعد آئے، نماز ادا ہو گئی. اس کے بعد پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے نماز تیار نماز کو چھوڑ کے تشریف لے گئے اور واپس آئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دینار گھر میں پڑا ہوا تھا اور مجھے یہ غم طاری تھا کہ کہیں نماز کے اندر میں اس دنیا سے رخصت نہ ہو جاؤں اور وہ دینار میرے پاس پڑا ہوا رہے. حضرت عائشہ کیا کہتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زرا 30 سا جو کے بدلے یہودی کے پاس تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے. کر کے دکھلایا ہے، صرف باتیں نہیں کی، ساری عبادات کا یہی حال تھا. اور پھر عبادات سے ہٹ کے اگر اخلاق کی طرف آئیں تو اخلاق کے اوپر تو خود قرآن پاک نے گواہی دی، انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ تو اخلاق کے اعلیٰ درجے کے اوپر فائز ہیں. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے. اعلیٰ درجے کے اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے تھے. صبر ہے، حلم ہے، عفو و درگزر ہے، سب کی مثالیں ایسی ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، حیران رہ جاتا ہے. لوگوں کو اگر معاف کرنے کا ترغیب دی ہے، بتلایا ہے کہ لوگوں کو معاف کیا کرو، تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثالیں قائم کی. جب طائف فتح ہوا ہے، طائف کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں، ایک تو پہلے گئے نا مکہ والوں سے نا امید ہو کے، نا امید تو نہیں کہہ سکتے، ایسی صورتحال تھی کہ اب یہ پتہ نہیں ایمان لائیں گے کہ نہیں، چلو میں کسی دوسری جگہ جاتا ہوں، ان سے بات کرتا ہوں. تو ان لوگوں نے جو کیا تھا اس کا غم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تکلیف اس قدر تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 8 ہجری کے اندر، اور ہجرت سے پہلے گئے ہیں طائف، 9 کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں وہاں پہ، 10ویں سال ہجرت کی ہے، 9ویں سال گئے وہاں پہ معراج سے پہلے. تو 8 ہجری کے اندر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کوئی ایسی تکلیف اور غم جو آپ کو یاد آتا ہو. کہا کہ عائشہ، وہ طائف والے آج بھی یاد آتے ہیں، وہ طائف والوں کی دی ہوئی مشقتیں اور تکلیفیں مجھے آج بھی یاد آتی. اور صرف جسمانی ٹارچر نہیں تھا وہاں پہ، ذہنی طور پہ بھی کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے یہ گمان لے کے آئے تھے، یہ امید لے کے آئے تھے کہ یہ لوگ ایمان لائیں گے، اور ان لوگوں نے ایمان لانے کی بجائے یہ کہا کہ تیر تو علاوہ نبی کوئی نہیں لبے اللہ نے، نعوذ باللہ. ذہنی طور پہ ٹارچر کیا کہ تو اس قابل نہیں ہے، اگر کسی کو نبی بنایا جاتا تو تیرے علاوہ بنا کے بھیجا جاتا، نعوذ باللہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر زندگی تک اس کا قلق رہا ہے. لیکن جب طائف کا محاصرہ کیا ہے اور طائف فتح نہیں ہو رہا تھا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے واپس چلو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے درخواست کی ایک تو اس وقت درخواست کی تھی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے کہ یا رسول اللہ اگر آپ کہتے ہیں تو ہم ان پہاڑوں کو ملا دیتے ہیں، فرشتے میرے ساتھ ہیں اس وقت جو اس بات پہ معمور ہیں، ان کو ختم کر دیا جائے گا، رسول اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی بد دعا نہیں کی. اور اس وقت صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ بڑے بدبخت لوگ ہیں، ان کے لیے آپ بد دعا کر دیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ یا اللہ یہ بد عقل لوگ ہیں، ان کی فہم اتنی نہیں ہے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، تجھے جانتے نہیں ہیں، اے اللہ ان کو اور ان کی اولاد کو ہدایت دے. ابو سفیان بہت بڑا نام ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اس سے پہلے جتنے مارکے تھے فتح مکہ سے پہلے، ان سب کے سرکردہ کرتا دھرتا ابو سفیان ہوتے تھے. ابو جہل ہوتا تھا، ابو سفیان ہوتا تھا. اور جب مکہ فتح ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح کے طور پہ داخل ہوئے ہیں، تو انہی مشرکین نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سال ولادت روحانی سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو جانتے تھے اور جان بوجھ کے آنکھیں بند کر لی تھیں، انہی خوبیوں کو گنوانا شروع کیا کہ اے محمد آپ تو ہمارے بھائی ہیں، آپ تو بڑے رحیم اور کریم ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج میں وہی بات کہوں گا جو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تسریب علیکم اليوم، کوئی پکڑ نہیں ہوگی تمہارے. اور ابو سفیان کے گھر کو دار الامان قرار دیا، من کان داخل دار ابی سفیان فکان امینا، کہ جو ابو سفیان کے گھر کے اندر داخل ہو گیا وہ امن والا ہے، اس کو امن دیا جائے گا. یہ کس کا گھر ہے؟ یہ اس کا گھر ہے جو دشمن ہے اور سارے مار کے کھڑے کرنے والا ہے. اور ابو جہل کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گیا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایمان کی دولت دی. جب مکہ فتح ہوا تو یہاں سے بھاگے یمن چلے گئے، ان کی زوجہ ایمان لے آئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یمن میں رابطہ کیا ان سے اور کہا کہ آ جاؤ محمد سے معافی منگوا دے. کہا کہ نہیں، میرا تو باپ بھی خلاف تھا، میں خود ان کے خلاف کھڑا رہا ہوں اور خود تکلیف دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو، تو مجھے معافی نہیں ملے گی. کہا نہیں، وہ بڑے معاف کرنے والے ہیں، تم آؤ تو صحیح معافی ملے گی. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا ہے کہ اکرمہ آ رہا ہے، ابو جہل کا پتر، اس کو دیکھا آتے ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے. روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیزی سے اٹھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک جسم سے اتر گئی اور کھڑے ہو کے کہا مرحبا بالراکب المہاجر، اس اسلام کی طرف ہجرت کرنے والے کو ہم ویلکم کہہ رہے ہیں، خوش آمدید کہہ رہے ہیں. دنیا قاصر ہے ایسی مثالیں پیش کرنے سے. میں نے کہا باتیں کرنے والے بہت سارے مل جائیں گے، اچھی اچھی باتیں سنانے والے بہت سارے مل جائیں گے، لیکن اپنے عمل سے رہنمائی پیش کرنے والے آٹے میں نمک کے برابر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے کام امت کو تعلیم کیے ہیں، ترغیب دی ہے، اس کو اس سے کئی درجے بڑھ کے اپنے عمل کے ساتھ پیش کیا ہے اس امت کے ساتھ. وحشی کو معاف کیا، معافی کے باوجود تکلیف تھی، اور رسول اللہ فرمایا کرتے تھے کہ واشی میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، چچا یاد آتے، کلیجہ چبایا لا کے نکال کے دیا تھا ہندا کو، اس ہندا کو بھی معاف کیا جس نے کلیجہ چبایا چچا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ والی زندگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ والی ولادت، جسے ولادت روحانی کے ساتھ حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جوڑا ہے، یہ وہ ولادت ہے جس کا تذکرہ ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے، اور بدقسمتی سے اس کو ہم چھوڑے بیٹھے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جسمانی، ان کے جمال وغیرہ کو بیان کر لینا ہمارے لیے کافی ہے. خیر سے یقیناً میں نے عرض کیا خالی نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے اگر عملی نمونہ موجود ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت روحانی 40 سال کے بعد کے جو 23 سال ہیں ان کے اندر موجود ہے. یہ تہیا کر لینا چاہیے، یہ ارادہ کر لینا چاہیے، یہ نیت کر لینی چاہیے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا ہے، اور آج اسے اس کام کو شروع کر دیں. جو بھی آپ کو مناسب لگے، عام فہم کتاب ایک ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو پڑھ لیجئے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری عادات، اور بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ حضرت نے اس کتاب کو اپنے عمل کے ساتھ لکھا ہے، اپنے عمل کے ساتھ، مطلب یہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں اس میں آئی ہیں ان کو اپنایا کرتے تھے اور وہ اس کتاب کے اندر لکھا کرتے تھے، اس کو پڑھ لیا جائے یا کوئی بھی سیرت کی کتاب اس کو پڑھا جائے تاکہ ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلیاں آئیں۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اس دنیا کے اندر بھی خیر و برکت کا باعث ہے اور آخرت کے اندر نجات کا یہ واحد ذریعہ ہے۔ حق تعالی شانہ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سیکھنے کی اور اس کو اپنانے کی توفیقات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔